سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب و راجع معارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے شعر میں یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے عشق و محبت کے راستے میں انجام نہیں سوچنا چاہیے، باقی تمام چیزوں کا انجام سوچنا چاہیے، بھلا برا، لیکن اللہ کے راستے میں چلنے کا انجام نہیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے والعاقبت للمتقین، انجام متقین کے ہاتھ میں ہے، جو تقویٰ سے رہتا ہے اس کو انجام سوچنے کی ضرورت نہیں، اس کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ خود نمٹاتے ہیں۔
جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، میر مزمل نہ کسی گلفام پر، میر مزمل نہ کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے نی اجسام پر، خاک ڈالو گے نی اجسام پر، میر مزمل نہ کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے اجسام پر، رشک سب کرتے ہیں اس ناکام پر، رشک سب کرتے ہیں اس ناکام پر، جی رہا سب کرتے ہیں اس ناکام پر۔
اس ناکامی سے مراد دنیاوی ناکامی ہے۔ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالی بچپن ہی سے اللہ والے تھے۔ ابھی ہم بیان میں سن رہے تھے حضرت کی مجلس، اس مجلس میں حضرت والا یہی فرما رہے تھے کہ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ دار العلوم دیوبند جا کے پڑھیں گے ہم، اور حضرت والا رحمہ اللہ تعالی اپنے شیخ کے مدرسے سرائے میر میں بیت العلوم میں علم دین اپنے شیخ سے حاصل کر رہے تھے، اور اس کا بھی حضرت کو موقع بہت کم ملتا تھا، بلکہ زیادہ تر وقت حضرت کا شیخ کی خدمت میں گزرتا تھا، شیخ کے نہلانے کا انتظام کرنا، نہانے کا انتظام کرنا، کپڑے دھونا، اور جتنی خدمات ہو سکتی تھیں بدنی اور علمی ہر قسم کی خدمات حضرت والا انجام دیتے تھے، تو بہت کم وقت ملتا تھا کتابیں پڑھنے کا خود فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے علوم میں ایسی برکت دی کہ تمام طلباء کرام میں سب سے اول آتے تھے، اور جب لوگوں نے کہا کہ ہم تو دیوبند جا کے پڑھیں گے، جب وہاں پڑھیں گے تو ہمیں خطاب ملے گا حضرت مولانا فلان اور فاضل دیوبند، تو دنیا بھر میں عزت ہوگی کہ ہم دیوبند کے پڑھے ہوئے۔ ہمارے حضرت والا رحم اللہ نے فرمایا کہ میں عزت کے لیے نہیں پڑھوں گا، میں رب العزت کے لیے پڑھوں گا۔ اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ ایک دن آیا کہ بڑے بڑے علماء، بنگلہ دیش کے بڑے بڑے علماء، جو کسی کے پاس جاتے بھی نہیں تھے، کسی بڑے سے بڑے عالم آ جاتے تھے دنیا بھر سے بنگلہ دیش میں، تو وہ کسی کے پاس نہیں جاتے تھے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی مجلس میں جب بھی حضرت والا یہاں سے سفر فرماتے تھے بنگلہ دیش کا, تو بڑے بڑے علماء آتے تھے تو وہ بھی ہمارے حضرت کی مجلس میں آتے تھے, اور پھر آخر کار گھٹنے ٹیک دیے تمام بڑے بڑے علماء نے حضرت والا سے بیعت ہوئے. پھر ساؤتھ افریقہ کے علماء بیعت ہوئے, برطانیہ کے علماء بیعت ہوئے, اور کتنی دنیا بھر کے جگہ جگہ سے آنے والے علماء حضرت والا سے بیعت ہوئے. غرض یہ کہ یہ ناکامی بظاہر ناکامی ہے کہ بڑے مدرسے میں بھی نہیں پڑھا اور شیخ کی خدمت میں لگے رہے, شیخ کے حکم پہ کیا نہیں کیا, تیل بناتے تھے حضرت طول پوری رحم اللہ بنواتے تھے تو حضرت والا ہی بناتے تھے, اور اپنے کو اتنا مٹایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پھول پوری وہاں تشریف فرما ہوئے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ کے پاس, تو حضرت والا رحمۃ اللہ کے بارے میں حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ کوئی خادم ہیں ان کے جو تیل وغیرہ بناتے ہیں اور کپڑے وغیرہ چکنے اور بنیان پہنے ہوئے لنگی پہنے ہوئے, تو مگر جب معرفِ مثنوی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی چھپی تو پڑھ کر علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معرفِ مثنوی پڑھ کر مجھے موصوف سے اتنی حقیقت ہوئی جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. میں جب سمجھتا تھا کہ یہ کوئی خادم ہے جو حضرت کی خدمت انجام دیتے ہیں بس, کوئی عالم وغیرہ نہیں جانتا تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو علم بھی ایسا عطا فرمایا تھا اور عزت بھی ایسی عطا فرمائی اور بہت بڑا حلقہ حضرت والا رحمہ اللہ کے ارباب کا تھا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے دنیا بھر میں پاکستان سمیت 700 سے زائد خلفاء تھے. جب حضرت اس دنیا سے تشریف لے گئے 700 سے زائد تو خلفاء تھے, اور احباب کا کیا کتنا وسیع حلقہ ہوگا. بہرحال اصل بات کہنے کی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں انجام سوچنے والا منزل تک نہیں پہنچ پاتا. اگر انجام کو سوچا تو شیطان بہکا دیتا ہے کہ کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا. شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ تم تھوڑا تھوڑا کر لو, بہکاتا ہے طرح طرح سے, یا تو بالکل راستے سے بہکا دیتا ہے, بھٹکا دیتا ہے, یا پھر کہتا ہے کہ اچھا تھوڑا تھوڑا کر لو, بس زیادہ آگے نہ جانا ورنہ دنیا سے کٹ جاؤ گے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کو کسی نے لکھا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اگر تم ہماری تقریبات میں شریک نہیں ہوگے گناہوں کے ساتھ, اور تھوڑا بہت تو زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے, تو بے پردگی اور گناہوں کے ساتھ اور رسومات کے ساتھ وہ دعوت دیتے ہیں, اور جو اللہ والوں کے راستے پہ چلتا ہے, اللہ کے راستے پہ چلتا ہے, وہ ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہے. جو شیطان ان کے ذریعے بہکاتا ہے, وہ جنات بھی شیطان ہوتے ہیں تو انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں, ان انسانوں کو شیطان بہکاتا ہے اور پھر وہ شیطان کی گویا سفارت کرتے ہیں, ایجنٹ ہوتے ہیں, وہ بہکاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے راستے میں اگر چلو گے تو سارے مزے ختم ہو جائیں گے اور دنیا سے بھی کٹ جاؤ گے. ایسے ہی ایک صاحب نے حضرت کو لکھا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں تم دنیا سے کٹ جاؤ گے, حضرت والا نے جواب میں فرمایا کہ دنیا سے کٹ جاؤ گے لیکن یہ دیکھو کہ جڑ کس سے جاؤ گے, اللہ سے جڑ جاؤ گے. اور ہماری حضرت فرماتے تھے ہماری پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے, اللہ ہمارے ساتھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ, اور اسی طرح تمام انبیاء ہماری پارٹی میں, تمام صحابہ کرام ہماری پارٹی میں, تمام اولیاء کرام ہماری پارٹی میں. فرماتے تھے کہ ہماری پارٹی تو بہت بڑی پارٹی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ اقلیت میں ہو, حالانکہ ہماری پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے. اس لیے یہ شیطان طرح طرح سے بہکاتا ہے کہ بھائی تھوڑا بہت کرتے رہو, چلو ٹوپی پہن لو, داڑھی بھی چلو رکھ لو. جب دیکھتا ہے کہ یہ آگے ہی بڑھ رہا ہے تو اس کو ٹوپی داڑھی کی بھی اجازت دے دیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے چلو یہ بھی کر لو, ٹہنا بھی کھول لو, نماز بھی پڑھ لو, لیکن دیکھو زیادہ ان کے پاس نہ بیٹھا کرو ورنہ دنیا سے کٹ جاؤ گے, تھوڑا تھوڑا زمانے کا ساتھ بھی دیتے رہو. تو طرح طرح سے بہکاتا ہے. تو شیطان اللہ کے راستے میں انجام نہیں سوچنا چاہیے, انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے, متقین کے ہاتھ میں. تو اور دنیا کے معاملات کے اندر انجام ظاہر آدمی کو انجام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. تو یہاں پر انجام کو اس لیے نہیں سوچنا کہ جو اللہ پر مرتا ہے سارا جہان اس کا ہوتا ہے, سارا جہان اس کا ہوتا ہے.
رشک کر گئے نام پر جی رہا ہوں میں, تمہارے نام پر جی رہا ہوں میں, تمہارے نام پر.
مرنے کے بعد اللہ ہی کام آئیں گے, ہر 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 موقع پر اللہ ہی کام آتے ہیں. دنیا میں بھی اللہ ہی ساتھ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بڑا با وفا کوئی نہیں. دنیا والے ہمیشہ بے وفا نکلتے ہیں, جب موقع پڑتا ہے ضرورت آتی ہے تو سب بھاگ جاتے ہیں, پیٹھ موڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اور حسین بھی بھاگ جاتے ہیں, عاشق بھی بھاگ جاتا ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ نے ایک مزاحی شعر فرمایا تھا کہ جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے, جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے, سارے عاشق پھر کھسک خاں ہو گئے. یعنی جب تک تو حسن تھا تو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اس کی چاپلوسی کر رہے ہیں, خوش آمد کر رہے ہیں, اور جب اس کا حسن زوال پہ آ گیا اور وہ بات جاتی رہی جو جوانی میں ہوتی ہے اور جو چہرے پہ تغیر آ گیا, تو سب آہستہ آہستہ کھسک جاتے ہیں, اپنے مطلب ہی مطلب پر آتے ہیں, مطلب پہ پھر لات مار دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتے. جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور گر گڑاتا ہے, فوراً ہی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. ساری زندگی اگر گناہوں میں گزری ہو, اللہ کی نافرمانی میں گزری ہو, کتنا ہی اللہ سے دور رہا ہو وہ, لیکن اگر اس کو کسی وقت اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں اور وہ روتا ہے یا دل میں نادم ہوتا ہے, دل روتا ہے. بعض اوقات آنکھ میں آنسو نہیں ہوتے لیکن دل روتا ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ایک شخص نے لکھا کہ حضرت رونا نہیں آتا, فرمایا کہ یہ دل کا رونا ہے. آنکھ سے آنسو آنا ضروری نہیں کیونکہ وہ اختیاری نہیں ہے آنسو نکلنا, یہ دل کا رونا ہے کہ دل نادم ہے, تو دل کا رونا آنکھ کے رونے سے افضل ہے. فرض یہ کہ حدیث پاک میں صحابی نے فرمایا الندم ہی التوبہ, یہ توبہ ہی جو ہے ندامت ہی اصل توبہ ہے. ندامت تو جب بندہ نادم ہو جاتا ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے. حکایت میں آتا ہے کہ ایک کافر اپنے بت کو سنم 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 کر کے پکارتا تھا, ایک مرتبہ غلطی سے اس کی زبان سے سمد نکل گیا, مسلمانوں کے رب کا نام سمد, تو فوراً ہی آسمان سے آواز آئی لبیک یا عبدی, میں یہی ہوں تیرے پاس میرے بندے. تو اس کو اتنا غصہ آیا, کلہاڑی لے کر اس بت کو توڑ پاش پاش کر دیا اور کہا کہ ظالم 70 سال سے میں تجھے پکار رہا ہوں, تو نے مجھے ایک آواز بھی نہیں دی, تجھ سے ایک آواز بھی نہیں سنی. مسلمانوں کے رب کو ایک مرتبہ غلطی سے پکارا تو وہاں سے آواز آ گئی لبیک یا عبدی, مسلمان ہو گیا. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے با وفا ہیں, نہ دنیا میں ساتھ چھوڑتے ہیں, نہ قبر میں ساتھ چھوڑتے ہیں, نہ محشر میں ساتھ چھوڑیں گے, اور نہ ہی پل صراط پر ساتھ چھوڑیں گے. جب ایمان عطا فرمایا ہے تو بخشنے کے لیے عطا فرمایا ہے, اب ترقی کرنا ہمارا کام ہے, اور اپنے دل سے غیر اللہ کو نکالنا ہمارا کام ہے. اور غیر اللہ نکلتا ہے صحبت اولیاء کے اہتمام سے, اولیاء اللہ کی صحبتوں میں رہ کر دل سے غیر اللہ نکالا جاتا ہے, اصلاح کی جاتی ہے, اصلاح قلب, اصلاح اخلاق, اور اصلاح و تزکیہ نفس. نفس کا تزکیہ کیا جاتا ہے, بری بری عادتیں, اور غیر اللہ کو دل سے نکالا جاتا ہے. شیخ جو ذکر بتاتا ہے اس ذکر کا اہتمام کرنے سے اور گناہوں کے تقاضوں کو کچل کر ان سے بچنے سے, اپنی آرزوؤں کو خون کرنے سے اللہ ملتا ہے, مگر شیخ کے بغیر نہیں ملتا. ہر چیز اس کے والد سے ملتی ہے, آم ملتا ہے آم والد سے, امرود ملتا ہے امرود والد سے, دودھ ملتا ہے دودھ والد سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والد سے, اور اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. اور میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ مضمون اللہ کو حاصل کرنا، اللہ کی محبت حاصل کرنا، اپنی اللہ کی معرفت حاصل کرنا، پہچان حاصل کرنا، یہ آپشنل مضمون نہیں ہے، کمپلسری ہے، فرض عین ہے اللہ کی محبت حاصل کرنا. اور ہر چیز کا جو چیز فرض ہوتی ہے اس کا مقدمہ بھی فرض ہوتا ہے، لہذا جب اللہ کی محبت کو حاصل کرنا فرض ہے تو چونکہ یہ محبت اللہ والوں سے ملتی ہے، کونو مع الصادقین اس کی دلیل ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو چونکہ صحبت اولیاء اس کا ذریعہ ہے، تو ذریعہ مقصود بھی فرض ہوتا ہے، مقدمہ بھی فرض ہوتا ہے، لہذا اولیاء اللہ کی صحبت بھی فرض عین ہوئی. اور جس قدر صحبت اٹھائے گا اسی قدر اللہ کی محبت اور معرفت اس کو حاصل ہوگی. اسی لیے اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا ہے کونو مع الصادقین، کہ اللہ والوں، سچے اللہ والوں کے ساتھ رہو. تو کتنا رہو، سوال یہ ہوتا ہے کتنی مدت رہیں کہ ہم اللہ کو پا جائیں. تو فرمایا کہ اے خالقوہم لتکونوا مثلہم، کہ اتنا ان کے ساتھ خلط ملط ہو جاؤ، یعنی ان کے ساتھ اتنا اختلاط، اتنا میل جول رکھو کہ تم ان کے جیسے ہو جاؤ، ان کا رنگ تم پر چڑھ جائے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے کہا رنگریز سے، جو کپڑے رنگتے ہیں، ان کو اپنا کپڑا دیا اور کہا کہ اس کو جلدی سے رنگ دو، ہمیں 2 گھنٹے بعد ٹرین سے جانا ہے دوسرے شہر. تو مگر رنگ شرط یہ ہے کہ رنگ پختہ آنا چاہیے. اس نے کہا کہ بھئی 2 گھنٹے کے اندر رنگ پختہ نہیں آئے گا، رنگ تو دیں گے لیکن رنگ پختہ نہیں ہوگا، اس کی ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر پختہ رنگ چاہیے تو ایک مدت ہمارے پاس اس کو چھوڑو، ہم اس کو بار بار گرم پانی کھولتے ہوئے پانی میں ڈالیں گے، پھر دوبارہ رنگیں گے، دوبارہ رکھیں گے، کئی مرتبہ اس کو پروسیس کو دہرائیں گے تب اس میں رنگ پختہ ہوگا. اسی طرح سے ایک آدھ مرتبہ یا کبھی کبھار آنے جانے سے وہ نفع نہیں ہوتا، نفع تو ہوتا ہے لیکن کامل نفع نہیں ہوتا، جو رنگ چڑھا ہوتا ہے وہ پھر اتر جاتا ہے. اس لیے صحبت اہل اللہ کا اہتمام ہو، اور اتنا اہتمام ہو کہ ان کے جیسے رنگ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، بول چال، لیٹنے اٹھنے کا انداز، کیونکہ سب اولیاء اللہ کا سنت کے مطابق ہوتا ہے. اصل راستہ سنت کا ہے، سنتوں کو سیکھنا ہے، اور گفتگو کا انداز اور کردار اور اخلاق، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو جیسے جیسے ان کے ساتھ رہے گا تو طبیعتوں کو چراتی ہیں. جب کسی اللہ والے کے پاس کوئی سالک طالب بن کر جاتا ہے اور خالی ہو کر جاتا ہے، کچھ ہرس میں جاتا ہے کہ ہمیں کچھ اللہ کی محبت مل جائے، تو اس اللہ والے کی جو طبیعت کو وہ سالک چراتا ہے. جو آدمی کسی چیز کی طلب میں کسی کے پاس جاتا ہے، وہ دینے والے کی جس کے پاس جاتا ہے اس کا اثر قبول کرتا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت رحمہ اللہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے پاس گناہگار لوگ بھی آتے ہیں، کیسے کیسے دنیا دار بھی آتے ہیں، تو ان کا اثر اور اولیاء اللہ پر نہیں آتا، جبکہ صحبت ان کی ہو رہی ہے تو اور اولیاء اللہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، انسان ہیں وہ بھی. حضرت والا نے فرمایا کہ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص کسی طلب میں آتا ہے تو وہ جو جس کے پاس آتا ہے اس کا اثر قبول کرتا ہے. اس لیے گناہگاروں کا ان اولیاء اللہ کے پاس آنے سے اولیاء کو نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اولیاء اللہ کے پاس جو جاتا ہے وہ اولیاء اللہ کا اثر قبول کرتا ہے، اور اس طرح سے وہ رفتہ رفتہ وہ بھی اللہ والا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ والا ہو جاتا ہے تو پھر اوروں کو بھی اللہ والا بناتا ہے، تو اس کے لیے سب کا جاریہ ہوتا ہے. غرض یہ کہ اللہ کے راستے میں انجام سوچنے والے کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، انجام کو اللہ کی سپرد کرے اور اللہ کے راستے میں چلے. اب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا چھوڑنا مقصود ہی نہیں ہے، اصل تو یہی ہے کہ اپنی دنیا کو دین کے مطابق بنانا ہے، اپنی دنیا کو دین کے مطابق بنانا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرۃ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر دنیا کی زندگی نہ ہو تو سارا مقصود ہی فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہی دنیا میں جسم دے کر ہے، پہلے ہم روح تھے تو روح کے ساتھ کوئی جسم نہیں تھا، اور جسم اس لیے دیا کہ یہ ہاتھ ہم اللہ کے سامنے باندھیں، اور اللہ کی ولایت میں ترقی کریں. سر اس لیے دیا کہ اللہ کے سامنے جھکے, اور پیشانی اس لیے دی کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو, اور ہاتھ اس لیے دیے کہ نماز وضو وغیرہ غسل کے اندر اور دیگر امور شریعت کو انجام دیں. تو عارف اپنے آنکھوں کان کو ہاتھ کو دیکھتا ہے تو ان سے بھی محبت کرتا ہے, اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی محبت کرتا ہے, اپنے جسم سے محبت کرتا ہے, اس لیے کہ جسم اللہ کی محبت کے حصول میں معاون ثابت ہوا. یعنی طلب عشق میں, طلب معشوق میں اس جسم نے مدد کی. اب کسی کوئی آدمی جا رہا ہے, بھٹکا ہوا ہے منزل سے, کوئی آدمی سے پوچھتا ہے کہ بھائی فلاں منزل پہ جانا ہے, آپ کو رستہ معلوم ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں آئیے میرے ساتھ, میں آپ کو پہنچا دوں. وہ جب وہ پہنچا دیتا ہے تو کتنا احسان مند ہوتا ہے اس کا کہ بھائی آپ کی مہربانی, آپ نے مجھے بلا کسی تکلیف کے, بلا بھٹکنے کے آپ نے مجھے منزل پہ پہنچا دیا. تو یہ جسم بھی عارف جسم کو دیکھتا ہے تو اسی محبت سے دیکھتا ہے, یہ میری انگلیاں ہیں پہ میں سبحان اللہ پڑھتا ہوں, اگر یہ انگلیاں نہ ہوتی تو میں کس پہ پڑھتا ہوں, اگر یہی انگلیاں ہیں جس سے میں کھانا کھاتا ہوں, یہی طاقت ہے جس سے میں کھانا کھاتا ہوں تو اللہ کو یاد کرتا ہوں, اگر یہ کھانا نہ ہوتا تو میں کس طرح اللہ کو یاد کرتا, میرے اندر ہمت بھی نہ ہوتی. اور یہی انہی ہاتھوں کو محبت سے دیکھتا ہے کہ یہ ہاتھ نہ ہوتے تو میں اللہ کے سامنے کیسے عبادت کرتا, اللہ کی عبادت کیسے کرتا. تو یہ جسم بھی ذریعہ حصول محبت الہیہ ہے جسم بھی. تو غرض یہ کہ انجام نہیں دیکھنا چاہیے اللہ کے راستے میں, انجام اللہ کے سپرد کر دے, بے فکر ہو جائے. جیسے چھوٹا بچہ اپنے ابا کے ہاتھ میں انگلی دے کر بے فکر رہتا ہے, ایسے ہی بندے کو چاہیے کہ تسلیم و رضا کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دے اللہ کے راستے میں. کسی کے بہکائے میں نہ آئے کہ بھائی اتنا زیادہ اللہ اللہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ نماز پڑھ لیتے ہیں بس کافی ہے, آپ تسبیح کر لیتے ہیں کافی ہے, ذکر وظائف کر لیتے ہیں کافی ہے. ابھی چند دن پہلے ایک شخص آیا میرے پاس, کوئی ساتھ لائے تھے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برسوں کے بیمار, بالکل اب گئے اور جب گئے. عمر معلوم کی تو 65 برس بتائی. میں نے کہا بھائی 65-66 کا تو میں بھی ہو گیا ہوں, لیکن یہ کہ میں تو الحمدللہ چلتا پھرتا ہوں ٹھیک ہوں. اور وہ ایسے بےچارے لنگڑا کے چل رہے تھے, بول بھی نہیں پا رہے تھے ٹھیک سے. میں نے معلوم کیا بھائی کیا بات ہے, ہر وقت وظیفہ کرتے رہتے, کسی کو اپنا رہبر بنایا نہیں. بغیر رہبر کے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے, شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے, شیطان اس کو اپنا اعلی کار بنا لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا مقرر پہ بارگاہ ہو گیا, میں ہر وقت تصویر لیے بیٹھا ہوں, لیکن گھر میں جاتے ہیں پوچھا غصہ آتا ہے کہ ہاں غصہ تو بہت آتا ہے, غصہ کرنا تو حرام ہے. شیطان نے وظائف کا دھوکہ دے کے حرام کام میں مبتلا کر دیا, پوری محنت گویا ضائع ہو رہی ہے, یہ وظائف کا جو ثواب مل رہا ہے وہ حرام کام کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے. شیطان اس طرح حوالے کر دیتا ہے, ٹفنا دے گا تو ٹفنا ڈھکا ہوا, کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے شیخ کسی کو اپنا شیخ بنایا نہیں, رہبر بنایا نہیں. اور بعض لوگ رہبر بنا لیتے ہیں, مشورہ نہیں کرتے, بس بیعت ہونے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر, یہ تیرا رہرو خیال خام ہے. مرشد تو بس بتلا دیتا ہے راہ, راہ چلنا رہرو کا کام ہے. اب بیعت ہونے کے بعد اصل کام یہ ہے کہ ہر کام پوچھ پوچھ کر کرے کہ یہ کام صحیح ہے یا نہیں. گزشتہ دنوں مجھے تو اس واقعے سے بہت نصیحت ہوئی, اس لیے میں اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے یہ واقعہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ ہم سب اس سے نصیحت پکڑیں. کیا اب یہ جگہ جگہ کیمرے لگ گئے ہیں, گاڑیوں کے چالان ہو رہے ہیں, ہر شخص کو ایک فکر ہے کہ بھائی ہمارا چالان نہ ہو. لیکن ہم کو کیا آخرت کی فکر ہے کہ آخرت میں ہمارا چالان نہ ہو, ہم پر کوئی مقدمہ قائم نہ ہو. اب رینیول کے لیے گئے لائسنس کے لیے, دل میں خیال ہوا کہ بھائی یہ وہاں کیا کیا, کسی نے بتایا تھا کہ بھائی وہ سوالات بھی پوچھیں گے, ٹیسٹ ہوگا دوبارہ, یہ ہوگا وہ ہوگا. اب دل میں تھا کہ بھائی وہ کوڈ بک تو ہے نہیں ہمارے پاس, زمانہ ہو گیا کہیں گم شم ہو گئی جب سے لائسنس بنایا تھا جب لی تھی. تو اب کیا کیا سوالات وہ پوچھتے ہیں ذرا معلوم ہو جائے تاکہ اس کا جواب ہم دے سکیں, اور پہلی مرتبہ میں ہمارا کام ہو جائے, یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں فیل کر دیں دوبارہ چکر لگوائیں. اب فکر پیدا ہو گئی کہ کیا کیا سوالات وہ کریں گے. تو مگر قیامت کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری ہے کہ وہاں کیا کیا سوال ہوگا اس کی فکر ہے اتنی جتنی فکر کرنی چاہیے؟ وہ ندارت بہت اس طرح مجھے نصیحت ہوئی اس بات سے کہ دیکھو دنیا کے کام کے لیے ذرا سی پریشانی آ گئی کتنی فکر اٹھائی کہ اور وقت پہ پہنچنا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ دفتر بند ہو جائے، وقت بھی دیکھا سب معلومات کی پھر وہاں گئے۔ اب یہ تو خیر اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے، مرشدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اور حضرت والا نے سکھایا تھا کہ بھائی جو بھی حضرت والا کیا سکھاتے ہیں وہی بات سکھاتے ہیں جو اللہ اور رسول کی بات ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الحاجت پڑھنا سکھایا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی اہم کام ہو اس کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھا کرو۔ تو جو شخص اچھی طرح وضو کرے، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور پھر دو رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور پھر درود شریف پڑھے اور پھر صلاۃ الحاجت کی جو مسنون دعا ہے وہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ الحمدللہ جانے سے پہلے دو رکعت کی توفیق ہوئی، صلاۃ الحاجت پڑھی، اللہ سے مانگا کہ اللہ آسان کر دیجیے۔ الحمدللہ وہاں گئے تو ہمیں آدھا گھنٹہ بھی مشکل سے لگا ہوگا، ہمارا کام ہو گیا اور کم پیسوں میں بھی ہو گیا کچھ۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی تھی کہ اس سے پوچھتے ہیں، وہ پوچھا انہوں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے، تو کم پیسوں میں ہی کام ہو گیا الحمدللہ۔ تو اور پھر یہ دیکھو کہ جگہ جگہ کیمرے لگے ہیں، ہر انسان جو گاڑی چلاتا ہے یا موٹر سائیکل چلاتا ہے اس کو یہ فکر ہے کہ بھائی کہیں ہم غلط تو نہیں موڑ رہے، کہیں غلط تو نہیں جا رہے، کہیں ہمارا چلان نہ ہو جائے، ہر وقت ایک فکر اب لگ گئی ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیمرے تو ہر جگہ نہیں لگے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں اور ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر وقت ہم سے باخبر ہیں۔ تو ہم کو یہ فکر اتنی ہے کہ ہم جو ہے اس وقت جو کام کر رہے ہیں، جو بات کہہ رہے ہیں، جو منہ سے بات نکال رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، کیا کہیں وہ اللہ کی ناراضگی کا تو نہیں، کہیں ہم پر مقدمہ تو نہیں بن رہا؟ جو بات منہ سے نکالی اس کا ایک مقدمہ بن جاتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو کچھ منہ سے تم نکالتے ہو مفہوم ہے، جو منہ سے نکالتے ہو الفاظ ان کے نگران موجود ہیں، ہر وقت نگران موجود ہیں، ادھر منہ سے نکلا ادھر صحیح سے میں درج ہو گیا، اس شخص نے یہ کہا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کو جھوٹ بولا تھا، کوئی ایسی بات کہی رہی جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچ گئی۔ بیویوں کے ساتھ برتاؤ کے اندر 99% لوگ فیل ہو جاتے ہیں، میں بھی کوئی دعویٰ نہیں کرتا، میں بھی اسی میں شامل ہوں کہ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن مجید میں معاشرہن بالمعروف کے ساتھ ان عورتوں کی سفارش فرمائی کہ ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ کتا جو ٹہل رہا ہے وزیر اعظم کا ہے، اس کی گردن کے اندر وزیر اعظم کا پٹا ڈلا ہوا ہے، تو کوئی ہمت کرے گا کہ اس کو انگلی بھی لگائے نقصان پہنچائے؟ نہیں بھائی، یہ تو وزیر اعظم کا ہے، اس کو ہاتھ لگا کر مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے، پولیس پکڑ لے گی، مقدمہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ وعاشروہن بالمعروف کا پٹا اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں کی گردن میں ڈال رکھا ہے، تو یہ احکم الحاکمین کا پٹا ہے۔ تو جب وزیر اعظم کے کتے سے ڈرتے ہیں، یہ تو احکم الحاکمین کا پٹا ڈلا ہوا ہے بندیوں پر، تو ان کی خطاؤں پر کس قدر درگزر کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کس قدر نرم برتاؤ کرنا چاہیے، مگر اکثر لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ بہت سے تعلق والے لوگ، اللہ والوں سے برسوں سے تعلق ہے، سب سے اچھے ملتے ہیں، تواضع سے ملتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں، دفتر میں کام پہ جہاں بھی جانا ہے کام انتہائی متواضع رہتے ہیں، ان گھر میں جو ہے جلاد کی طرح رہتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، چیخنا چلانا کرتے ہیں اور بد اخلاقی کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ رعایت نہیں کرتے ہیں، تو یہ کوئی اچھے اخلاق نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من خیرکم لأہلی، مقصد یہ کہ مفہوم یہ ہے حدیث شریف کا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو، سب سے اچھے اخلاق اس شخص کے کہلائیں گے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سب سے بہتر اخلاق گھر والوں کے ساتھ میرے ہیں۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں کمسنی کی حالت میں رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, اس وقت جو ہے حبشیوں کا کھیل ہو رہا تھا, اس زمانے میں پردے کا حکم نہیں آیا تھا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقب میں کھڑے ہو کر کندھے کے اوپر سے, یعنی ایک نظر ایک اشٹی پشٹی سی جیسی نظر ہوتی ہے, پورا ان کا جسم نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ وہ کھیل کو دیکھ رہی تھی, کھیلنے والوں کو نہیں دیکھ رہی تھی, اور ان کو شوق تھا دیکھنے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور یہ دیکھتی رہی یہاں تک کہ خود تھک گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھیل دکھاتے ہی رہے, جب تک خود وہاں سے نہیں ہٹی, اس وقت تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلے بھی نہیں وہاں سے, دکھاتے رہے, اتنی رعایت کی ان کی. تو اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تم کیا گمان کرتی ہو کہ ایک جوان عورت کو کس قدر شوق ہوگا تمہیں, یعنی مراد یہ کہ اس قدر مجھے شوق تھا کہ میں جب بالکل تھک گئی, جب میں وہاں سے ہٹی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے, اس قدر رعایت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوشی کی. حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غموم تھے, آخرت کی کیسی فکر تھی, ہر وقت آخرت کے غم میں مبتلا رہتے تھے, ہر وقت امت کے غم میں مبتلا رہتے تھے, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی, اور تنہائی کے اندر اس طرح دوڑ لگائی کہ چونکہ اس وقت جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چست تھی, تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی, تو رش کرنے لگی, تو پھر ایک مرتبہ دوبارہ یہ موقع آیا کہ آپ نے دوڑ لگائی. اس مرتبہ چونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن بھاری ہو چکا تھا, تو وہ دوڑ میں مسابقت نہ کر سکے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے, تو آپ نے فرمایا دل کا بھی دل کا, یعنی تمہاری اس دوڑ کا آج میں نے بدلہ لے لیا. یہ اس طرح سے رعایت ہے, کیا مقام تھا سرکار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور کس طرح سے آپ نے اپنی ازواج کے ساتھ معاملات کیے, کس قدر نرمی محبت. اسی لیے تمام ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کیا کرتی تھیں, رشک کیا کرتی تھیں, رفتہ کیا کرتی تھیں, اور اسی لیے ان کے درمیان مسابقت رہتی تھی کہ ہمارے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ رہے, کیونکہ اللہ کے نبی تھے, سردار الانبیاء تھے, ان کے لیے بڑی فخر اور سعادت کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں رہیں. تو یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا عورتوں کے ساتھ. اچھے اخلاق والا وہ نہیں ہے جو لوگوں سے مسکرا کے ملتا ہے, شیخ کے یہاں دھیما لے جا ہر چیز جی حضور کرنا, یہ اچھے اخلاق جب پتہ چلتے ہیں جب انسان گھر میں جاتا ہے, گھر جا کر اس کو جو ہے وہ اچھے اخلاق نصیب ہوں کہ بھئی کوئی کام وقت پر نہیں ہوا تو درگزر کرے, کوئی کھانا ٹھیک سے نہیں پکا درگزر کرے, خصوصاً جو جن عورتوں کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ چھوٹے بچوں کو پالنا آسان نہیں ہوتا, ذرا ایک دن خود پال کے دیکھیں تو ہو جانا چاہیے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایسے آدمی کو علاجن کبھی کبھی ایسا کرنا چاہیے کہ آج آپ اپنی ماں کے چلے جائیں اور یہ چار بچے میرے اوپر چھوڑ جائیں, میں ان کو سنبھالوں گا, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ عورتوں کو کیا کیا مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں ان کے ساتھ, یہ علاجن ایسا اگر کر کے دیکھیں شاید کوئی ہمت کرے, ہمت ہی نہیں ہوگی. مگر بہرحال یہ شعبہ تو عورتوں ہی کا ہے, خواتین کا ہی ہے, مراد یہ ہے کہ بھائی ہمیں ان کے ساتھ کس طرح رعایت کرنی چاہیے, گھر کے کام کاج بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور دسیوں کام ہیں, پھر عورتوں کے ساتھ بازی اور بھی مجبوریاں ہوتی ہیں, اور پھر یہ بھی ہے ساتھ میں کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ناقص العقل بنایا ہے, عقل ان کی کم کر دی. مجھے مولانا جلیل صاحب بہاول نگر والے یاد آ جاتے ہیں, کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ عورتوں کو عورتیں کم عقل کیوں ہوتی ہیں, کیا وجہ ہے کہ یہ ٹھیڑی چلتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو سامنے بجلی کا کھمبا لگا ہوا ہے, یہ بالکل سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے, انہوں نے کہا بالکل سیدھا ہے, ویسے آج کل تو کھمبے ٹیڑھے بھی بہت لگے رہتے ہیں, لیکن وہ اتفاق سے وہ سیدھا ہوگا بالکل, انہوں نے کہا سیدھا ہے, تو انہوں نے کہا دیکھو اس کے ساتھ ایک تار لگی ہوئی وہ سیدھی ہے کہ ٹیڑھی ہے, انہوں نے کہا وہ ٹیڑھی ہے, تار تو ٹیڑھی ہے, تو انہوں نے کہا یہ کس لیے لگائی ہے, انہوں نے کہا کھمبے کو سیدھا رکھنے کے لیے, تو فرمایا کہ اسی طرح عورت کو اللہ نے ٹیڑھا بنایا تاکہ مت سیدھا رہے. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ عورتوں کی خطاؤں پر درگزر کرنے سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی کامل بنا لیا. حضرت شاہ ابوالحسن خرقانی رحمتہ اللہ علیہ, ایک شخص ان کی زیارت کو گیا بہت دور سے, ہزار میل کا سفر کر کے گیا کہ سنایا کہ یہاں کوئی اللہ والا ہے حضرت شاہ ابوالحسن خرقانی رحمتہ اللہ علیہ, اور طلب عشق میں گیا وہاں, طلب تزکیہ نفس کے لیے گیا. جب وہاں پہنچا تو گھر پہ کھٹکھٹایا تو اندر سے پوچھا کون ہے, کوئی عورت کی آواز آئی کون ہے, پوچھا کہ حضرت ہے یہاں؟ کون حضرت ہے؟ تم نہیں جانتے اس کو, حضرت حضرت کوئی نہیں ہے. اور خوب مغلظات نکالی زبان سے کہ وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے. بہت ہی مایوس ہوئے, غمگین ہوئے کہ یا اللہ میرا سارا سفر ضائع گیا, وہ تو ایسا ہے جس کے لیے میں سن کے انہیں گمانی میں آیا تھا. جب حضرت رضا چہرہ لٹکا ہوا جا رہے تھے تو محلے والوں نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے, کہا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں اور ان کو بزرگ سمجھ کے آیا ہوں, اور وہاں سے تو لقب مل گیا کہ کوئی حضرت وزرت نہیں ہو تو وہ ہے. تو محلے والوں نے کہا کہ نہیں, مایوس نہ ہو, تم جنگل کی طرف جاؤ, دیکھو وہاں ان کو تلاش کرو. چلیے جنگل کی طرف گئے تو کچھ تلاش کیا تو دیکھا کہ ایک شخص شیر کے اوپر, شیر ببر کے اوپر سواری کر کے وہ آ رہے تھے, اور ساتھ میں لکڑیوں کا گٹھر تھا, جلانے کی لکڑیاں وہ ان کے ساتھ تھی, اور ہاتھ میں ان کے سانپ کا کوڑا تھا جس سے شیر کو وہ ہانک رہے تھے, شیر کو ہانک رہے تھے. سوچا کہ یہ تو کوئی بہت بڑے با کرامت بزرگ ہیں. تو جب سلام دعا ہوئی وہ شیخ نے چہرہ دیکھ کے سمجھ لیا کہ گھر سے آ رہا ہے. ایسے بعض لوگ یہاں آتے ہیں, ان کے چہرے سے پتہ لگتا ہے پٹ کے آ رہے ہیں, تو بےچارے سکون کی خاطر یہاں آ جاتے ہیں یا اور کسی اللہ والے کے پاس چلے جاتے ہیں. غرض یہ کہ مرد کو بھی سکون کی ضرورت ہوتی ہے. مرد گھر میں آئے اور اس کو خوشی نہ ملے, سکون نہ ملے, تو وہ گھر کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب مرد اس کو دیکھے تو اس کو خوش کر دے, خوش کر دے اس کو. یہ ہے طریقہ شوہروں کو, شوہروں کی اطاعت کا, ان کی خدمت کا, کہ ان کی مزاج کے خلاف کوئی کام نہ کرے, جیسا وہ کہہ دے ویسا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر شوہر عورت کو حکم دے کہ اس پہاڑی سے پتھر اٹھا کر دوسری پہاڑی پر رکھ دو تو اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے. مطلب یہ کہ بظاہر یہ ایک فضول سا کام ہے, پتھر اٹھا کے یہاں سے وہاں تک کر, لیکن عورت کو کیوں اور کیا نہیں کرنا چاہیے, بس میرے شوہر نے کہا ہے مجھے ایسا کرنا چاہیے. ایک مرتبہ ایک صحابیہ کے شوہر جو ہے کسی سفر پر تشریف لے گئے, اس دوران میں ان کے والد صاحب شدید عاجز ہو گئے, تو چونکہ حکم آ چکا تھا شوہروں کی تابے داری کا, تو ان صحابیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ حضور یہ میرے والد بیمار ہیں اور میرے شوہر سفر پر ہیں تو ان سے اجازت میں لے نہیں سکتی, تو اور مجھے وہ کہہ کے گئے تھے کہ جب تک میں نہ ہوں گھر سے نہ نکلنا, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے گھر میں رہنا بہتر ہے, گھر سے نہ نکلو. دیکھیے شدید عقیل تھے ان کے والد, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا سکھلایا. لیکن یہاں تو یہ کرتے ہیں کہ بھئی شہر سے پوچھو بھی نہیں, کیونکہ شہر منع کر دیں گے, اس لیے چپ چاپ کام کرتے رہو. شہر سے بیت ہو گئے بس وہ کافی ہے, ذکر کر لیتے ہیں کافی ہے, لیکن اصلاح اخلاق تو ہے نہیں, اتباع شریعت تو ہے نہیں, اتباع سنت تو ہے نہیں, تو اس کا فائدہ کیا؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے, اپنا نقصان کرنا ہے, اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے شیخ سے نہ پوچھنا. بھائی شیخ کو کیا نقصان ہے آپ کو رکاوٹ ڈالے, شیخ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے آپ کو رکاوٹ ڈالنے کا؟ شیخ تو آپ کا فائدہ سمجھتا ہے جس بات میں وہ بتلا دیتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے, اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. غرض یہ کہ یہاں تک کہ ان کے والد اور مزید بیمار ہو گئے اور انتقال کا وقت آنے لگا, پھر اجازت مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں فرمائی کہ اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرو تب نکلو. یہاں تک کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا, جب انتقال ہو گیا تو پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے میں کیا میں اپنے گھر سے نکلوں, تو میرے والد کا انتقال ہو گیا, ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, شوہر منع کر کے گئے, تم گھر میں ہی رہو, اسی میں تمہارا فائدہ. تو یہ والد کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکے, مگر اس کا انعام کیا ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ تمہارے والد کی اسی بات پر مغفرت کر دی. یہ بتائیے کہ یہ انعام اچھا ہے یا اپنے دل کی خواہش پورا کرنا اچھا. حالانکہ کتنا مشکل کام ہے یہ کہ اپنے باپ کی شکل نہ دیکھیں, لیکن شوہر کے حکم کو بجا لائیں وہ. تو دونوں طرف سے دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا اور اس عورت نے کتنا صبر کیا, کتنا مجاہدہ کیا. تو غرض یہ کہ شاہ ابو الحسن قرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا چہرہ, سمجھ گئے گھر سے آ رہا ہے. تو پھر انہوں نے اس کو سمجھایا, انہوں نے کہا کہ گر نہ صبرم نہیں کشیدے کیا ہے, خیر اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں اپنی عورت کی خطاؤں پر درگزر نہ کرتا, اس پر صبر نہ کرتا, کہ کشیدے شیر نر بیگارے من, تو یہ شیر میری بیگار نہ کرتا, میری خدمت نہ کرتا, یعنی مجھے کرامت حاصل نہ ہوتی. یعنی اپنے عورت کی کڑوی کسیلی باتوں پہ اور تانے دینے پہ اور طرح طرح سے ستانے پہ جو میں نے صبر کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس صبر کے بدلے میں مجھے یہ مقام عطا فرمایا, یہ کرامت عطا فرمائی. تو مرد کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر عورت نہیں باغ آتی اپنی زبان درازی سے, بچلنی سے اور تو طرح سے اعتراضات سے, اس کو تو اپنی آخرت سنبھالنی چاہیے کہ بھائی میں اپنی آخرت خراب نہ کروں, اس کے برے اخلاق کی وجہ سے کہیں میں اپنا معیار نہ گرا دوں, میں اپنا راستہ نہ کھو دوں. تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرتا رہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح عورت کو چاہیے کہ بھائی اللہ اور رسول کا حکم دیکھیں, ٹھیک ہے لاکھ شوہر ظالم ہے, برا ہے, بد اخلاق ہے, چیخنے چلانے والا ہے, ظلم زبردستی کرنے والا ہے, لیکن میں تو اپنی آخرت کو سنواروں, میرے لیے جو حکم ہے میں تو اس کو پورا کروں. تو دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو سنواریں اور ایک دوسرے پر صبر کریں. اگر سامنے والا سنورتا نہیں ہے تو اپنے کو تو سنوارے رکھو, وہ نہیں سنورتا تو تم بھی نہیں سنورتے, وہ شیر تو تم سور شیر, دونوں طرف سے گولیاں چل رہی ہیں گولیاں. وہ ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا, دیکھنے میں تو بہت بولی ہوں, چلنے میں مگر گولی ہوں, چلنے میں مگر میں گولی ہوں. وہ تو ٹرک پہ لکھا ہوا تھا, لیکن یہاں عورتوں کی زبان کا بھی یہی حال ہے, مرد کی زبان کا یہ حال ہے کہ گولیاں چل رہی ہیں تڑا تڑ, ادھر سے گالی ادھر سے گالی, ادھر سے تانا ادھر سے تانا, چیخنا چلانا, یہ تو گھر جہنم بنا ہوا ہے. بچے بھی خراب ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی ہر وقت ماں باپ ہمارے لڑتے رہتے ہیں, بہت سے بچے اس لڑائی کا شکار ہو کر نفسیاتی مریض بن گئے. تو اپنے بچوں پر بھی ظلم کرنا ہے. بہرحال بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اصل بات تو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ انجام اللہ کے راستے میں انجام نہیں سوچنا چاہیے, خوب ترقی کرنی چاہیے. دیکھو دنیا کے اندر کتنے لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں, دن رات ایک کر دیتے ہیں, رات کے دو دو بجے تک پڑھ رہے ہیں بالفرض. آج کل تو پڑھائی کم ہو گئی ہے اور کمپیوٹر کے فتنے اور موبائلوں کے فتنے بڑھ گئے ہیں. غرض یہ کہ اگر کوئی بچہ دنیا پڑھ بھی رہا ہے تو ماں باپ فخر کرتے ہیں, خوب لگا ہوا ہے, ماشاء اللہ خوب پڑھا ہے, خوب ترقی کر رہا ہے اور ایک پوزیٹو لے لیا ہے, یا اور کیا اس کے اعلیٰ درجے آج کل بنا رکھے ہیں. کیا ہے اعلیٰ درجہ کیا ہے جس کے سب سے اول نمبر آتے ہیں؟ فرسٹ پوزیشن نہیں ہے وہ, کچھ پلس کے سائن آتے ہیں نا, اے پلس, اور ہاں اور ٹاپ بھی کر لیتے ہیں بعض لوگ. تو یہ کتنا ماں باپ فخر کرتے ہیں, ان کو نہیں کہتے کہ یہ تو تشدد ہے, یہ تو شدت ہے, یہ تو جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی لگ گیا دنیا کے اندر. یہ وہاں کوئی سبق نہیں دیتا, وہاں کوئی نصیحت نہیں کرتا کہ بھائی تھوڑا کم لگو, ان کو یہ نہیں کہتا کہ بھائی تھوڑا آخرت کی طرف بھی دھیان دے دو, اتنا زیادہ دنیا میں نہ لگو, آخرت کی طرف بھی کچھ دھیان دے دو, کیونکہ ہمیشہ تو وہاں رہنا ہے, اصل وطن تو ہمارا ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے ایک واز بھی ہے, اس کا نام ہی یہی ہے, شوق وطن آخرت. شوق وطن آخرت, وطن ہمارا تو آخرت ہے. تو مگر وہاں کوئی نہیں کہتا, وہاں بڑے شاباشی دیتے ہیں, سب خوش ہوتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ بڑی ترقی کر رہے ہیں. ترقی کرنے کے بعد چند سال, وہ بھی کوئی گارنٹیڈ نہیں ہے, چند سال تھوڑی وہ کمائی کر لیتا ہے, اس کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے. کیا لے کے جاتا ہے یہاں سے؟ تھوڑا دین کما لیتا تو آخرت اچھی ہو جاتی, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اچھی ہو جاتی. لیکن اب جو آخرت میں لگتا ہے اس کو سبق دینا شروع کر دیتے ہیں, میاں اتنا نہیں لگنا چاہیے, اتنا نہیں کرنا چاہیے, یہ کتنی بری بات ہے کہ اتنا زیادہ وہ دین میں اتنا نہیں آگے بڑھنا چاہیے. یہ بیوقوفوں اور جاہلوں کا کام ہے کہ جتنا دنیا, ایک بزرگ نے کیا خوب نصیحت فرمائی ہے کہ اعمل للدنیا لقدر مقامک فیہا وعمل للآخرۃ لقدر مقامک فیہا. دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا آخرت میں رہنا ہے. ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا ہے شغم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. یہی میاں بیوی کو چاہیے کہ بھائی اگر شوہر مطلب کا نہ ملا. ابھی ایک بات یاد آ گئی حضرت والا سے سنی ہوئی کہ مولانا عبد الحمید صاحب ساؤتھ افریقہ کے بہت عالم قابل فاضل, بہت ہی اللہ والے, بہت متقی اور بڑے حضرت والا کے مددہ, تو حضرت نے فرمایا کہ وہ کسی سے بیعت نہیں ہوتے تھے. ایک زمانے پر ان کی یہ فیلڈ خالی تھی, خود انہوں نے بتایا کہ ایک زمانے تک میری یہ فیلڈ خالی تھی. بڑے قابل تھے, بڑے بڑے بزرگوں کے وعظوں کے ترجمے انگریزی میں کیا کرتے تھے. ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں آزاد ول دارالعلوم کے محترم اور تبلیغ جماعت کے بھی بڑے سرکردہ رہ چکے ہیں. تو غرض یہ کہ وہ فرما رہے تھے کہ میری فیلڈ ایک زمانے تک خالی رہی, لیکن حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کی جیسی زیارت ہوئی فوراً ہی فدا ہو گئے حضرت والا سے, اور حضرت والا سے بیعت بھی ہو گئے. اور بیعت ہونے کے بعد دو رکعت شکر کے پڑھے انہوں نے کہ اللہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے ایسے اللہ والے سے بیعت کرا دیا. تو وہ بتا رہے تھے حضرت والا کو, عرض کر رہے تھے کہ حضرت اگر میں کسی اور سے, آپ کو چھوڑ کر کسی اور سے پہلے بیعت ہو جاتا, پھر آپ کی مجھے زیارت ہوتی, تو میری مثال اس لڑکی جیسی ہوتی جس کی شادی کسی آدمی سے ہو گئی, اس کے بعد اس کو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا شوہر دکھائی دیتا تو تڑپ کر رہ جاتی بیچاری, میں پھنس جاتا. تو فرق یہ کہ یہ جو ہے ہر شعبے کے اندر, ہر شعبہ زندگی میں اپنا محاسبہ رکھے اور اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالیں, بلکہ اپنا کو رہبر مقرر کر کے اس رہبر کی تعلیمات کے مطابق پوچھ کر چلیں, ہر معاملے میں پوچھ کر چلیں, اور اپنے گھر کو جہنم نہ بنائیں, اپنی زندگی کو جہنم نہ بنائیں, آخرت کی خوب تیاری کریں. اور تیاری کا طریقہ یہی ہے, جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم وہاں گئے ڈرائیونگ لائسنس کے دفتر, تو پہلے ہی سے فکر تھی کہ وہاں کیا کیا سوال ہوں گے. اور یہ اللہ کی صحبت میں یہ نفع ہوتا ہے کہ آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے, وہاں کیا کیا سوال, فکر بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا جواب بھی بتایا جاتا ہے, اس سوال کا یہ جواب ہے, اس سوال کا یہ جواب ہے, زندگی کس طرح گزارنی چاہیے, اس کا طریقہ, اس کا رنگ ڈھنگ آ جاتا ہے, زندگی سنور جاتی ہے, زندگی میں محبت کی چاشنی آ جاتی ہے, مزہ آ جاتا ہے, زندگی کا لطف آ جاتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے سیٹھ, بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے بادشاہ کو وہ مزہ حاصل نہیں ہوتا جتنا اسی جھونپڑی میں چٹائی پر بیٹھا ہوا چٹنی روٹی کھانے والا اپنی زندگی کا لطف اٹھاتا ہے. میرے دوستو, سکون تو دولت مال دولت میں نہیں ہے, عیش و عشرت میں نہیں ہے. عیش و عشرت ہو, مال دولت ہو, منع نہیں, لیکن اللہ بھی دل میں ہو. اللہ دل میں ہو تو ہر چیز کا لطف ہے میرے دوستو, اور اللہ دل میں نہ ہو, اللہ سے تعلق نہ ہو, تو کسی چیز کا لطف نہیں ہے. مال ہوتے ہوئے بھی پریشان ہے بے چینی, ہزاروں نعمت ہوتے ہوئے بھی بے چینی اور پریشانی مقدر بنی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو کسی کے تابع. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا بننے میں حظ ہے, حظ مانے مزہ, نفس کا مزہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا بننے میں حظ ہے, حظ تو چھوٹا بننے میں ہے. کسی کو کسی کے اپنے آپ کو کسی کے تابع کر دینے میں ہے. یہ بھائی اس کو جو تابع ہو جاتا ہے اس کو کوئی فکر پریشانی ٹینشن کا کوئی سوال ہی نہیں. بھائی ہم تابع ہیں, مطبوع نے جیسا کہہ دیا وہ ہم نے کرنا ہے بس, کوئی فکر پریشانی نہیں ہے. ساری پریشانی یا فکر اگر ہوتی بھی ہے تو وہ مطبوع کو ہوتی ہے جس کی اتباع کی جاتی ہے. آپ کو کوئی فکر ہی نہیں, وہی بالکل مثال وہی جیسے چھوٹا بچہ اپنے باپ کی انگلی میں ہاتھ میں انگلی دے کر بے فکر ہو جاتا ہے. اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے تابع رہے, اسی طرح اولاد کو چاہیے کہ والدین کے تابع رہے, اسی طرح شاگرد کو چاہیے کہ استاد کے تابع رہے, اسی طرح مرید کو چاہیے کہ شیخ کے تابع رہے. چھوٹا بننے میں حظ ہے, چھوٹا بننے میں فائدہ ہے, یہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. ادھر مرد ہے وہ اپنی حاکمیت جتا رہا ہے, ادھر عورت بھی برابر شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہے, عورت برابر ہونا چاہتی ہے مرد کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے پیچھے کر دیا ہو تم اس کو آگے کرتے ہو, اس کو بڑا بناتے ہو. اور فرمایا کیا, جب تمہارے نیک لوگ عادل لوگ تمہارے حکمران ہوں اور تمہاری عورتیں تمہارے تابع ہوں, مفہوم ہے, تو زمین کی پشت تمہارے لیے بہتر ہے, یعنی تمہارے لیے زندہ رہنا صحیح ہے. اور جب تمہارے حکمران شریر لوگ ہوں, ستانے والے ظالم, اور تمہارے فیصلے تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں ہوں تو زمین کا پیٹ تمہارے لیے اس کی پشت سے بہتر ہے, یعنی مر جانا بہتر ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ یہ بڑی ہلاکت کی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ تابع نہ ہو کسی کے اور بلکہ مطبوع بن جائے, عورتوں کے ہاتھ میں فیصلے ہوں. اور ظالم حکمران کیوں آتے ہیں, ہمارے اعمال اعمالکم اعمالکم, تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں. غرض یہ کہ ہر آدمی کو اپنا کوئی مطبوع بنانا چاہیے, مطبوع ہے بھی وہ مطبوع بنانا چاہیے, تابع رہنا چاہیے اپنے بڑوں کے. جس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے اس کے تابع, شوہر کو اللہ نے بیوی کا بڑا بنایا ہے اس کو تابع رہنا چاہیے, جی حضوری کرنی چاہیے. بہت دفعہ دیکھا ہے کہ اگر بیوی جی حضوری کرتی رہتی ہے اور زبان نہیں چلاتی اور تابع رہتی ہے شوہر کے, اس کی مزاج کے خلاف کوئی کام نہیں کرتی, تو شوہر بھی اچھا ہو جاتا ہے, دھرم پڑ جاتا ہے کہ بھائی ہماری اتنی تابے داری کرتی ہے, اتنی خدمت کرتی ہے, اس کو ہم کیوں ڈانٹتے ہیں, شرمندہ رہے گا, چھوڑ دے گا اپنی بد اخلاقی. اسی طرح سے مرد کو چاہیے کہ اگر عورت باز نہیں آ رہی زبان چلانے سے اور خلاف کرنے سے تو وہ صبر کریں, تو شاید عورت کو نصیحت ہو جائے کہ بھائی ہمارا شوہر ہمارے ساتھ کتنے اچھے اخلاق سے رہتا ہے اور ہم ہر وقت اس کو ستاتے رہتے ہیں, اصلاح ہو جائے گی. اسی طرح ہر چھوٹا اپنے بڑے کی تابے داری کرے تو انشاءاللہ جنت ہی جنت ہے. رشک کر رشک سب کرتے ہیں اس ناکام پر جی رہا ہوں میں تمہارے نام پر, تفت یارو طالب اکرام پر میں جدا ہوں عاشق بدنام پر, میں جدا جب رہے تو اپنے کو مٹا کر رہے ہیں. طالب اکرام یعنی ہمیں کچھ عزت ملے, ہمیں کوئی منصب ملے, ہماری پوچھ زیادہ ہو, نہیں, مٹ کر رہنا چاہیے, اپنے شہر پر سیدھا رہنا چاہیے, اپنے کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے, کسی گنتی میں نہیں لینا چاہیے, اسی پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو جاتا ہے. لڑ رہے ہو سے کیوں دشنام پر, دشنا مانے گالی, لڑ رہے ہو سے کیوں دشنام پر, کتنا پردہ ہے تمہارے کام پر, کتنا پردہ ہے تمہارے کام پر, کیا کہا چبھ ہے تیرے دشنام پر, اور کیا برسے گا اس بدنام پر. اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر کس قدر پردہ ڈال رکھا ہے. اب ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہر شخص کی پیشانی پر ایک اسکرین لگا دیتے اس کی بدعمالیوں کے, بدعمالیاں اس پہ ظاہر ہو رہی ہیں, یہ کام کیے, یا یا اس کے دل میں جو گندے ارادے ہیں وہ اسکرین پہ چلے آ رہے ہیں, ہمارا یہ ارادہ ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی پردہ فرمایا ہے, ستاری فرمائی ہے, فرمایا کہ اگر کوئی تعریف بھی کرے تو یوں کہو, یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی پردہ ستاریت کی نورانی چادر میں ہمیں ڈھاکا ہوا ہے, ورنہ اگر ہمارے عیب کھل جائیں, پترے پترے کھل جائیں تو کیا حال ہوگا ہمارا, لوگ ہمیں قریب بھی نہ آنے دیں گے, تھوکیں گے بھی نہیں ہمارے اوپر.
لڑ رہے ہوں سے کیوں دشمن, کتنا پردہ ہے تمہارے کام پر, کیا تعجب ہے تیرے دشمن پر, اور کیا برسے گا اس بدنام پر, کیا تعجب ہے تیرے دشمن پر, اور کیا برسے گا اس بدنام پر, کیوں فدا ہے میر تو آرام پر, عشق ہوتا ہے تیرا آرام پر, کیوں فدا ہے میر تو آرام پر, عشق ہوتا ہے تیرا آرام پر.
یعنی دنیا میں آرام, دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے, دنیا کام کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب دوستوں کو یہ بات سمجھا دے, یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے ہے, یہاں کام ہی کام کرنا ہے, آرام بقدر ضرورت ہے. ضرورت ہے انسان کو آرام کی, ضرورت ہے نیند کی, ضرورت ہے کھانے پینے کی, ضرورت ہے کپڑا بدن ڈھانکنے کی, یہ سب کام بقدر ضرورت کرے اور اصل کام نہ چھوڑے. ہر وقت آخرت کی تیاری, ہر وقت آخرت کی فکر, اسی میں لگا رہے, اللہ کو یاد کرتا رہے, اللہ سے فریاد کرتا رہے, گڑ گڑاتا رہے, یہ کام ہے دنیا کے اندر کرنے کا, اس سے غافل نہ ہو. اور یہ ہر وقت جو ہے آرام پسندی, لیٹے رہنا, سستی میں لیٹے رہنا, یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے, یہ غافل لوگوں کا کام ہے. غافل غافل کون ہوتا ہے, دنیا دار, دنیا دار انسان ہے جو غافل ہے اللہ سے. ہاں کوئی مجبوری بیماری میں لیٹا ہے تو اور بات ہے, لیکن سست رہنا, پڑے رہنا, کام کوئی بھی نہیں پھر بھی لیٹے رہنا, یہ غافل لوگوں کا کام ہے. چیز دنیا از خدا غافل بودا, دنیا اللہ سے غافل کا کام, یعنی مراد اللہ سے غفلت کا نام ہے. دنیا کیا چیز ہے؟ اللہ سے غفلت. نہ قماش و نقر و فرزند ودن, کہ کسی کی حال اولاد خوب ہو اور اس کے پاس مال ہو اور اس کے پاس بنگلے ہو گاڑی ہو, اس کو دنیا نہیں کہتے, کیونکہ یہ چیز منع نہیں. پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی سلطنت و دولت سے نوازا, کتنے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, کتنے صحابہ ایسے امیر تھے, کتنا مال تھا ان کے پاس, اور اونٹوں کے اوپر سامان لد کے آتا تھا, اور کتنا خرچ کرتے تھے امہات المومنین پہ. تو یہ دنیا نہیں ہے, دنیا اللہ سے غفلت کا نام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو غفلت سے بچائے اور آخرت کی خوب تیاری کی توفیق دے, اور جس نے ابھی تک اپنا رہبر کسی کو نہیں بنایا اس کو اپنی مناسبت کا رہبر چننے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اصل چیز اس کی اتباع ہے, اطلاع اور اتباع. حکیم الامت فرماتے کہ بیعت ہونا, بیعت کی حقیقت اصل انقیاد اور اتباع ہے. اصل حقیقت بیعت ہونے کی اتباع اور انقیاد ہے, کہ اپنے کو قید کرے, شیخ جو مشورہ دے, شیخ کو اطلاع کرے. شیخ کے ہیں چار حق, رکھ ان کو یاد, اطلاع ہو, اتباع ہو, انقیاد ہو, اعتماد. اطلاع بھی ہو حال کی کہ ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے, یہ بری عادت ہمارے اندر ہے, چھٹتی نہیں, تو شیخ آپ کو آپ کی نہ توہین کرے گا, نہ آپ کو حقیر سمجھے گا, بلکہ آپ کو مشورہ بھی دے گا, پھر آپ کے لیے روئے گا بھی, ہاتھ بھی پھیلائے گا اللہ سے کہ اللہ میری بھی اصلاح فرما دیجیے, جس نے مجھ سے تعلق آپ کے لیے کیا ہے اس کی بھی اصلاح فرما دیجیے. دعا سے مدد بھی کرے گا آپ کی, مال سے مدد نہیں کرے گا, روٹی سے مدد نہیں کرے گا, دعا سے مدد کرے گا آپ کی. تو اطلاع حال ہو اور اتباع تجویزات ہو, اور انقیاد ہو, یعنی جو تجویز بتائیے اس میں دل لگے یا نہ لگے اس کام کو کرنا. دل لگنا لگانا کوئی ایسی چیز نہیں, کام کرنا ہے, کام کام سے کام بن جاتا ہے. انقیاد ہو اور اعتماد ہو کہ شیخ نے مجھے جو بتایا میرے ہی نفع کے لیے ہے, اور اسی رستے میں میرے لیے کامیابی ہے. اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ اگر شخص کسی کو یہ کہے کہ تم خانقاہ میں رہو اور نالیاں صاف کرتے رہو, وضو خانے کا بلغم صاف کرتے رہو, اسی میں اس کا راستہ طے ہو جائے گا. اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ شیخ نے اگر رات کو دن کہہ دیا تو سمجھے ہاں بالکل ہماری آنکھ کا قصور ہے, اس وقت دن ہی ہوگا, ہمیں نظر نہیں آ رہا. اتنا اعتماد اپنے شیخ پر مطلوب ہے تب راستہ طے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم.